بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرد ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے. گزشتہ ہفتے جمعے کے دن یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ہم لوگ محرم کے مہینے کے ساتھ ہجری سال کے آغاز میں داخل ہو گئے. محرم کا مہینہ ہجری سال کا آغاز ہے، اور ہجری سال سے مراد اسلامی سال. یہ جو مہینہ ہے محرم، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی اہمیت کو بیان کیا جائے، اور اسلامی تاریخ اور عیسوی تاریخ کا موازنہ پیش کیا جائے کہ اسلامی تاریخ کتنی کامل اور مکمل ہے، اور اس کے مقابلے میں عیسوی تاریخ ناقص ہے، ادھوری ہے. ہم آپ کو آج کچھ ان باتوں کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ انگریزی تاریخ تو یاد رکھتے ہیں لیکن اسلامی تاریخ بھول جاتے ہیں. اور مہینوں کی بات تو رہنے دیجئے، رمضان میں بھی یہ حال ہوتا ہے کہ تاریخ پوچھ لی جائے تو شروع میں دو چار دن تو یاد رہ جاتی ہے، اس کے بعد رمضان کی تاریخ بھی بھول جاتے ہیں کہ آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے. ہم لوگوں کا تعامل، معاملہ انگریزی تاریخ کے ساتھ گہرا اور اس کا ربط بہت زیادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسلامی تاریخ کو ہم فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے. ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسی باتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی تاریخ اور انگریزی تاریخ میں کتنا بڑا فرق ہے، اور اسلامی تاریخ کتنی کامل اور مکمل ہے. اور اس تاریخ کو جو اللہ تعالیٰ نے قمری تاریخ ہمیں عطا کی ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے، اور اسلام کی حقانیت کی کتنی بڑی دلیل ہے. عقل حیران ہو جاتی ہے جب ہم اس کی طرف ذہن دوڑاتے ہیں، اور ان حقائق کا جب ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ قمری تاریخ خدا کی حقانیت کی دلیل ہے اور اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. قرآن مجید پوچھتا ہے، غالباً دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں اس کا تذکرہ ہے، یسألونک عن الأهلۃ، لوگ آپ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں قمر کے بارے میں. أهلۃ ہلال کی جمع ہے، پہلی رات کی چاند کو کہتے ہیں. چاند کے بارے میں، قمر کے بارے میں، قمر یعنی عربی میں چاند کو کہتے ہیں، چاند کے بارے میں آپ سے آ کر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت بتاتا ہے اور حج کا موسم بتاتا ہے، گویا کہ وقت کی تعین کرتا ہے چاند. اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کے لیے. ہم آپ کو تھوڑی دیر یہاں روک دیتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں بھائی قمری تاریخ تو صرف مسلمان ہی استعمال کرتے ہیں نا، چاند کے اوپر جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ ہر علاقے کے قاضی صاحبان اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی مہینہ چلا گیا، مہینہ آ گیا، رمضان اس تاریخ کو ہوگا، عید اس تاریخ کو ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یا عدت و خلا کے مسائل ہو، طلاق کے مسائل ہو. لیکن یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے اس میں وقت کا تعین ہے. ہم ایک مرتبہ ہمارے پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم دین جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تقریباً ہر ملک کی سیر کرائی ہے، کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے بعد ایسے علاقوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر دو دو مہینے بلکہ اس سے زیادہ عرصے تک سورج ڈوب جاتا ہے، سورج طلوع نہیں ہوتا، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دو دو مہینے تک سورج طلوع ہی رہتا ہے، غروب نہیں ہوتا، اور وہاں لوگ قمری تاریخ پر اعتبار کرتے ہیں، لوگ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو دن اور رات پتہ نہیں چلتا، دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا، لوگ قمر کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھ کر اپنا وقت متعین کر لیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی قدرت کو اور اللہ کی قدرت کو کہ اللہ تعالیٰ نے للناس کہا، تمام انسانوں کے لیے اس میں وقت کا تعین ہے۔ دنیا کے ایسے ملک بھی ہے جہاں پر سورج اپنا کام نہیں کرتا، لوگ چاند کو دیکھ کر اپنا وقت متعین کرتے ہیں اور حساب لگاتے ہیں کہ دن اتنے ہوئے، اتنی راتیں ہوئی، مہینہ تبدیل ہوا، ورنہ پتہ بھی نہیں چلے گا اگر چاند نہ نکلے کیا حساب ہے۔ چاند دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے رات کا وقت ہو گیا، مغرب ہو گئے، چاند دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے عشاء کا وقت، چاند غروب ہو گیا چاند نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دن شروع ہو گیا، چاند دیکھ کر لوگ پتہ لگاتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے، اس میں اسلام کی حقانیت کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے، ایک تو قرآن کا معجزہ ہے کہ للناس کہا للمسلمین نہیں کہا، دوسرے قرآن اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اسلام پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے، یہ تو بالاتفاق طے شدہ بات ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ ہو کر رہے گا، ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، یہ خداوندہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اب جب یہ اسلام دنیا کے کناروں میں پہنچے گا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں پہنچے گا، دنیا کے ہر ملک میں اسلام کا بسیرا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو پھر اسلام کی تعلیمات پر چلنا پڑے گا۔ اگر سورج کا حساب دیا جائے تو ان ملکوں میں جہاں سورج کا حساب فیل ہو جاتا ہے، وہ لوگ اسلامی تعلیمات پر کیسے عمل کریں گے؟ چونکہ یہ دین پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اس لیے قمری تاریخ دی گئی، اور قمر کی تاریخ، چاند کی تاریخ یہ پوری دنیا میں چلتی ہے، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ چاند کی تاریخ فیل ہوتی ہو یا چاند کا نظام فیل ہوتا ہو۔ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ پھر آپ دیکھیے عیسوی تاریخ، قمر اور شمس، یہ انگریزی جو تاریخ ہوتی ہے وہ لوگ شمس پر، سورج پر انحصار کرتے ہیں۔ ویسے ایک بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، سورج اور چاند دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، سورج ان کا، چاند ہم کا، ایسا ہماری بات یہ نہیں ہے، سورج بھی خدا کا ہے، چاند بھی خدا کا ہے، دونوں خدا کا ہے، لیکن ان لوگوں نے شمسی نظام کو اپنایا، اللہ نے ہمارے لیے قمری نظام کو منتخب کیا۔ ہم آپ کو قمری نظام، چاند کے نظام پر کچھ باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ شمسی نظام کا مطلب سورج ان کا ہے، چاند ہمارا ہے، بالکل نہیں، سورج اور چاند دونوں خدا کی مخلوق ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیے، اب اسلامی تاریخ کے اعتبار سے قمری میں جب سورج غروب ہو گیا تو کہتے ہیں کہ رات شروع ہو گئی، اور جب صبح صادق یعنی فجر کا وقت جب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبح ہو گئی، یہی تو نظام ہے، اور عقل میں آنے والی بات بھی ہے، بھائی دن اور رات اللہ نے بنائے ہیں، سورج جب ڈوب جاتا ہے تو دن ختم ہوتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، صبح کا اجالا پھٹتا ہے۔ دو قسم کی صبح ہوتی ہے، ایک صبح کاذب، ایک صبح صادق۔ صبح کاذب یعنی جھوٹی صبح، ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے تہجد کے وقت میں جو پھر ختم ہو جاتی ہے، باقی نہیں رہتی، کچھ دیر کے لیے آتی ہے، تو کہا نے اس کو صبح کاذب لکھا ہے، جھوٹی صبح۔ اس کے بعد صبح صادق طلوع ہوتی ہے، سچی صبح، جس کا جب وہ روشنی ڈالتی ہے، جب اس کی روشنی آتی ہے، روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، وہ صبح صادق ہے۔ اور جب صبح صادق ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رات ختم ہو گئی، دن شروع ہو گیا، دن کا اجالا شروع ہو گیا، دن شروع ہو گیا۔ یہ قمری تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں، اور مسلمان اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ جب انگریزی تاریخ میں جائیے تو جب دوپہر کے 12 بجے ہو، پوری دنیا جاگ رہی ہو، تو کہہ دیا جاتا ہے پی ایم ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اور جب رات کے 12 بجے ہوں جبکہ پوری دنیا سو رہی ہے تب وہاں پر آتا ہے 12 AM. یعنی رات اور دن کا جو آغاز اور اختتام ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے. جب پوری دنیا جاگ رہی ہو کہہ دیا جاتا ہے رات شروع ہو گئی, اور پوری دنیا سو رہی ہو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب دن شروع ہو گیا. یہ جو تقسیم ہے 12 12 گھنٹوں کی, صبح 12 بجے PM اور رات 12 بجے AM, آپ اس کو غور کیجئے. یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہم یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ دین کی تعلیمات پر ہمارا اعتماد بحال ہو جائے. آج سب سے بڑی کمزوری ہم مسلمانوں میں یہ ہے کہ اب دین پر اعتماد باقی نہیں رہا. زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جو ہمیں کفر و شرک تک پہنچا دیتے ہیں, جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام پر ہمارا اعتماد نہیں ہے, اسلامی تعلیمات پر ہمارا اعتماد نہیں ہے. ایسے اقوال, ایسی باتیں ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں, اور یہ نتیجہ ہے ان ڈبیٹ کا جو ہم ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے ہیں. ٹی وی کی اسکرین پر 4-5 لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے, اسلام کی تعلیمات پر ایسے شکوک و شبہات کھڑے کر دیے جاتے ہیں, پڑھا لکھا مسلمان بھی شک کرنے لگتا ہے, اور شک کرنا اسلامی تعلیمات پر کفر کی نشانی ہے, دین کی نشانی نہیں, اسلام کی نشانی نہیں. الارتیاب من الکفر, حضور نے کہا شک کرنا کفر کی علامت ہے, نشانی ہے. اگر ہمیں اسلام پر شک ہے, اسلام کی تعلیمات پر شک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں. بھائی ڈیبیٹ ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں, واٹس ایپ پر آتا ہے, سوشل میڈیا پر آتا ہے, یوٹیوب پر آتا ہے, ٹی وی کی اسکرین پر آتا ہے, اور مسلمان اس کو خوشی سے دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے نتیجے میں اعتماد دین سے ختم ہو جاتا ہے, یا تو دین سے ختم ہو جاتا ہے یا دین کی تعلیمات سے ختم ہو جاتا ہے. کبھی 3 طلاق کے مسئلے کو بحث بنا دیا جاتا ہے, کبھی یہ بحث کی جاتی ہے کہ مرد کے لیے 4 عورتوں سے شادی کی گنجائش ہے تو عورت کے لیے 4 مردوں سے شادی کی گنجائش کیوں نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا نے جو حکم نازل کیا ہے عقلی اعتبار سے بھی درست ہے, طبی اور سائنسی اعتبار سے بھی درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ تحقیق کر لیجئے, آپ کو پتا چلے گا ہر حکم کے پیچھے کتنے فائدے ہیں, دنیاوی اخروی تو ہے ہی, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب اعتماد ختم ہو رہا ہے ان ڈیبیٹس کو دیکھ کر, ان انٹرویوز کو دیکھ کر. مجھے کہنے دیجئے, آج کے دور کا سب سے بڑا زہر میڈیا ہے, اور میڈیا میں سب سے بڑا زہر اور ڈیبیٹ ہے جو ٹی وی کی اسکرین پر چلتا ہے, جس نے مسلمانوں کی صفوں میں کفر کو, الہاد کو, شرک کو بھر دیا, دین سے بے اعتمادی کو پیدا کیا. اس کو دیکھ کر پھر مسلمان مسلمان نہیں رہتا, اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اسلام کی تعلیمات میں کمی ہے. کہ مرد کے لیے تو کہہ دیا گیا 4 شادیاں کرے, عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایک مرد کے ہوتے ہوئے دوسرے مرد سے شادی نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر ظلم ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. جب ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی پھر اسلام کہاں باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خدا کے حکم پر اعتراض ہے. بھئی ہم جو ٹی سی مشین گھر میں لاتے ہیں تو تمہارا دماغ استعمال کرتے ہیں یا مشین کے بنانے والے نے جو رولز اور ریگولیشن لکھے ہیں, الیکٹریشن آ کر جو رولز اور ریگولیشن بتاتا ہے اس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے؟ وہاں تو اپنا دماغ نہیں دوڑاتے. معلوم ہے دماغ دوڑائیں گے 2000 کی مشین خراب ہو جائے گی. 2000 کی مشین بچانے کے لیے ہم مشین بنانے والے کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں, الیکٹریشن کی بات سنتے ہیں. اور یہاں اتنا بڑا دین, دین کی اتنی بڑی تعلیمات, جس کے مقابلے میں دنیا کی یہ ساری دولت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں, اس کو جب قبول کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں. پرانے دور سے, بہت لمبے زمانے سے, حق و باطل کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے. وہ کیا ہے؟ اسلام کو ہر دور میں کفار نے, اسلام دشمن طاقتوں نے عقلی دلائل کی بنیاد پر زیر کرنے کی کوشش کی, اور ہمیشہ وہ اس میں ناکام رہے. اللہ نے ہر دور میں ایسے علماء کو پیدا کیا جنہوں نے اس کی وضاحت کی, جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کیا, جنہوں نے بتایا کہ اسلام کے مسائل اور اسلام کی تعلیمات حق پر مبنی ہے, اور نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے بلکہ عقلی اور طبی اور سائنسی اعتبار سے بھی حد درجہ مفید ہے. وقت نہیں ہے, ان حقائق کو بیان کرنے کا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ تو ہم نے پہلی بات کہہ دی کہ مشین بنانے والے کی بات کو ہم مان لیتے ہیں بلا چھو چرا, کیونکہ ہمارے 2000 روپے خراب ہو جائیں گے مشین میں, 20,000 خراب ہو جائیں گے. 2,00,000 کی مشین ہے تو پوچھ پوچھ کے 10 بار فون کر کے پوچھیں گے کیسے یوز کرنا ہے, کیوں غلط یوز کریں گے تو پھر اور اس کو خرچہ اٹھانا پڑے گا. تو 20,00,000 اور 2,00,000 کی مشین کا تو ہمیں اس کا احساس ہے, لیکن اتنے بڑے دین اور اس کی اتنی بڑی تعلیمات کا ہمیں احساس نہیں ہے. ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دیتے ہیں. اب اسلام نے ایک مرد سے کہا کہ آپ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. عورتوں سے کہا گیا کہ 2 مردوں سے شادی نہ کریں. ایک تو اللہ نے کہہ دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, حق ہے حق ہے, اس پر ہمارا ایمان و یقین ہے. ہم آپ کو سائنسی اعتبار سے بھی ایک دو باتیں بتا دیتے ہیں. سائنسی اعتبار سے یہ چیز کتنی مفید ہے, طبی اور ڈاکٹری اعتبار سے یہ چیز کتنی مفید ہے. دیکھیے, ایک مرد بیک وقت کہیں 2-4 بیویوں سے ہم بستری کرے تو یہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا. آج ایک عورت سے اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے, دوسری دن دوسری بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے, تو طبی اعتبار سے جسمانی طور پر اسے نقصان نہیں پہنچتا. لیکن ایک عورت ایک دن ایک مرد سے ہم بستری کرے, دوسرے دن دوسرے مرد سے ہم بستری کرے, طبی اعتبار سے, سائنسی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے اس کے اندر کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں. آپ خدا کی قدرت پر غور کیجئے. میں عقلی دلائل دے رہا ہوں, نقلی تو ہی ایمان ہے ہمارا, خدا کا ہر حکم صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر آپ عقلی اعتبار سے بھی سوچئے, ایک عورت جب 2 مردوں کے پاس جائے گی تو جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر معلوم کیسے ہوگا اس کا ہے کہ اس کا ہے؟ بچے کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے, مارا ماری ہوگی, نسب محفوظ نہیں رہے گا. آدمی کس کا بیٹا ہے آج تک کسی کو نہیں معلوم. جیسے آج کل یورپین ملکوں میں 2/3 آبادی ایسے لوگوں کی ہے جن کو پتا نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے. جیسے جانور ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا کہ میرا باپ کون ہے, ایسے انسانوں کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت اس یورپ کی سرزمین پر جی رہا ہے, اور یورپ کی سے نکلنے والی یہ مسموم اور زہریلی ہوائیں خود ہمارے ملک ہندوستان میں داخل ہو چکی ہیں. اس کا نظارہ آپ اس ملک کے بڑے بڑے شہروں میں خود کرتے ہیں. پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ جب اسے دوسرے شوہر سے ہم بستری کرنی ہے تو اتنی مدت جانی چاہیے, یعنی وہ مدت اس میں ایک مرد ایک عورت کو طلاق دیتا ہے, اور طلاق دینے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بھائی عدت بگ رہے اور عدت گزار کر دوسری شادی کرے. اس میں یہ حکمت لکھی ہے سائنس نے اور طب نے اس بات کو بیان کیا ہے. حقائق ہے کہ پھر اس پیریڈ کے بعد جب وہ دوبارہ شادی کرتی ہے اور ہم بستری کرتی ہے تو وہ جسمانی بیماریاں اس کو لاحق نہیں ہو سکتی جن جسمانی بیماریوں کو لاحق ہونے کا اسے خطرہ تھا. ایک پیریڈ دیا گیا طلاق کے بعد عدت کا, کیوں دیا گیا؟ اس کی حکمت آج سائنس بیان کر رہی ہے. ہمارا ایمان تھا جو ہے سچ ہے حقیقت ہے, لیکن اس کے فائدے کو آج کی دنیا خود بتا رہی ہے. لیکن مسلمان اسی شک و شبے میں گرفتار. علی گڑھ کے بانی, نام میں بھول رہا ہوں, انہوں نے اگرچہ تعلیمی میدان میں بہت اچھا کام کیا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے دین کی بنیادوں کا انکار کیا صرف اس بنیاد پر کہ وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑتے. مثال کے طور پر ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ ڈنڈا پھینکا اور اژدہا بن گیا. حقیقت ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں, قرآن اس کو کہتا ہے. لیکن چونکہ یہ بات ان کو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی, انہوں نے یا تو انکار کر دیا یا اس کی غلط تعویلات بیان کی. قبر کا انکار, آخرت کا انکار, حشر کا انکار, اور ان تمام باتوں کا انکار جو ہمارے عقل میں آنے والی نہیں ہے. بھائی اونٹنی وہ بھی حاملہ پہاڑ سے نکلے اور بچہ جنے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انکار کر دیا, یہ بات سمجھ میں آنے والی ہی نہیں ہے. یا تو انکار کیا یا اس کے غلط معنی بیان کیے. اور یہ صرف اس دور کا ایک فرد نہیں تھا, ایسے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی. جب انگریز یہاں داخل ہوئے ہندوستان میں تو انہوں نے بھی یہی گھوڑے دوڑائے جو آج میڈیا دوڑا رہا ہے کہ عقلی اعتبار سے مسلمانوں کے ذہنوں کو مسموم کر دیا جائے اور اس طرح کی باتیں پیش کی جائے کہ اسلام پر اعتماد باقی نہ رہے. یہ آج کا کرتبہ نہیں ہے, یہ پرانے زمانے سے ہو رہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے تو تحافظ الفلاسفہ لکھی, ایسی کتاب جس نے سائنس کی کمر توڑ دی. اور پھر محقق علماء نے لکھا ہے کہ سائنس اس دنیا سے 100 سال کے لیے مٹ گئی، 100 سال تک پھر سائنس کا وجود نہیں تھا. ایسی کتاب لکھی تحافظ الفلاسفہ کے نام سے. کیوں لکھی تھی؟ اس لیے کہ سائنس کے راستے سے اسلام پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا. دیکھیے اسلام کی فلاح تعلیم یہ ہے اور یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فلاح تعلیم ہے اور یہ عقل کے خلاف ہے. جیسے میں نے ابھی مثالیں دی، ایک مرد 4 عورتوں کی، اور بھی وراثت کے مسائل ہیں، مرد کے لیے دگنا، عورت کے لیے سنگل کیوں. یہ تو میں 2-3 مثالیں دے رہا ہوں، ایسے دسیوں مسائل ہیں جن پر میڈیا آج زہر افشانی کر رہی ہے. یہ آج کا کوئی کرتب نہیں ہے صاحب، یہ تو صدیوں سے چلا رہا ہے، 1000 سال اس کی پرانی تاریخ ہے. ہر دور میں دشمن نے اسی حربے کو اختیار کیا ہے مسلمانوں کا اسلام سے رشتہ کاٹنے کے لیے، اسلام پر سے اعتماد ختم کرنے کے لیے. اسی لیے علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحافظ الفلاسفہ لکھی، جس میں انہوں نے فلسفے کی کمر توڑ دی، سائنس کی کمر توڑ دی. اور پھر 100 سال کے بعد علامہ ابن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ، جو فقہ مالکی کے بہت بڑے فقیہ تھے، وہ پیدا ہوئے. انہوں نے تحافظ الفلاسفہ پر ایک کتاب لکھی اور اس کا توڑ پیش کیا. پھر دنیا نے وہ سائنس کا علم ہوا، پھر دنیا نے فلسفے میں قدم رکھا. یعنی زندگی سے وہ رشتہ توڑ چکی تھی. یہ تو مسلمانوں کی ہی دین تھی، علامہ ابن رشد مالکی کی دین تھی کہ انہوں نے پھر فلسفے کو زندہ کیا، سائنس کے علم کو زندہ کیا، وہ بھی 100 سال کے بعد اس کتاب کا جواب لکھا. یہ حقائق ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. جیسے میں نے کہا انگریزوں کے دور میں بھی یہی ہوا. جب انگریز یہاں آئے تو انگریزوں نے بھی یہی کام کیا کہ اسلام پر سے اعتماد کو ختم کیا جائے. لہذا مسلمانوں میں ایسی باتیں پھیلائی گئی کہ بھائی تم کیسے ہو سکتا ہے ڈنڈا پھینک دیا جائے اور وہ اژدہا بن گیا، اونٹنی نکلے اور اس نے بچہ جنا، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے. معجزات کا انکار، قبر کے حقائق کا انکار، جنت و جہنم کا انکار، اس کا نتیجہ ہوا کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد صرف اس وجہ سے اسلام کے ان حقائق کو انکار کر دیا کہ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، انکار کر دیا. اگر آج وہ لوگ زندہ ہوتے تو انہیں پتا چل جاتا آج کی سائنسی تحقیقات نے ان چیزوں کو عقل سے بھی ثابت کیا. یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی پوری زندگی کا رجسٹر کیسے محفوظ ہو سکتا ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. دین تو یہ کہتا ہے، خدا اور رسول کی تعلیم تو یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، یہی تو بتاتی ہے صاحب. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور اعمال نامے اس طرح ہوں گے ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، شمار ہے. یہ کہہ دیا گیا کہ پوری زمین ویڈیو ریکارڈ ہے. یومئذ تحدث اخبارها، یہ کہہ دیا گیا کہ ہمارے جسم کے اعضاء ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، ان حقائق کا لوگوں نے انکار کیا. ہاتھ اور پیر کیسے ریکارڈ کر سکتے ہماری زندگی کو، زمین ہمارے حقائق کو قیامت میں کیسے بولے گی؟ زمین میں بولنے کی طاقت ہے، ہاتھ اور پیر میں گواہی دینے کی طاقت ہے، یہ نام اعمال رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے، کیسے ہوگا؟ یا تو انکار کیا یا تو اس کے غلط معنی لوگوں کے سامنے بیان کیے، غیروں نے نہیں مسلمانوں نے کیے، انگریزوں کی تعلیم کے نتیجے میں کیے. اسی لیے اس وقت علماء دیوبند نے فتویٰ دیا تھا انگریزی سیکھنا حرام ہے. اور آج کل کے جدید نام نہاد مسلمانوں نے تانے کسے کہ دیکھیے علماء کتنے بدھو قسم کے ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، کہ انگریزی سیکھنے کو حرام قرار دیا. علماء نے اس زمانے میں انگریزی سیکھنے کو اس لیے حرام قرار دیا تھا کہ علماء جانتے تھے کہ اگر یہ مسلمان انگریزی سیکھیں گے تو انگریزوں کی ثقافت اور تہذیب کو بھی سیکھیں گے، انگریزوں کے دین اور معاشرت کو بھی قبول کریں گے. انگریزوں کے دین سے بچانے کے لیے، انگریزوں کی تہذیب و ثقافت سے بچانے کے لیے، انگریزوں کے غلط قسم کے پروپیگنڈوں سے بچانے کے لیے، غلط افکار اور نظریات سے بچانے کے لیے، مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اس کو فتویٰ دیا تھا، جو فتویٰ یقینی طور پر حقیقت پر مبنی تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم کسی زبان کو سیکھ کر دین سے پھر جائیں تو یقینی طور پر آج بھی یہی فتویٰ ہوگا کہ اس زبان کا سیکھنا حرام ہے. اسی لیے تو ہم کانوینٹ کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے. جہاں ایسے نظریات افکار و عقائد پڑھائے جاتے ہیں، جن نظریات و افکار و عقائد کو قبول کرنے کے بعد اسلام باقی نہیں رہتا، قرآن کے حقائق کا انکار ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھتے، بھولے بھالے مسلمان اس کو نہیں سمجھتے، دیکھتے ہیں کہ فیس وہاں کم لی جاتی ہے، صرف چبا چبا کے انگریزی بولنے سے کوئی پڑھا لکھا بن جاتا ہے، کتنے بے پڑھے لکھے ہیں جن کے پاس آج ڈگریاں ہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ کا زمانہ ہے، اور ہم بیوقوف بنتے جا رہے ہیں. ان حقائق کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمارے ایمان کو خطرہ ہو، جہاں ہمارا ایمان کفر سے بدل سکتا ہو، ان جگہوں پہ نہ جائیں، ان تعلیم کو حاصل نہ کریں، چاہے ہمیں دنیاوی نقصان اٹھانا پڑے، اور دنیاوی نقصان ہوتا نہیں ہے، بظاہر چار دن کے لیے نظر آتا ہے، خدا اس کا بدل دوسرے طریقوں سے عطا فرماتے ہیں. تو آج کے دور میں بات یہ ہوئی تھی، آج کے دور میں سر سید نام یاد آ گیا، سر سید اور ان کے ماننے والا طبقہ موجود رہتا تو سائنس کی ان حقائق کو دیکھ کر مسلمان ہوتا. سائنس نے آج کیا تحقیقات نہیں کی، آپ کا سم کارڈ، آپ کا میموری کارڈ، ایک جی بی کا ہو، دس جی بی کا ہو، سولہ جی بی کا ہو، بتیس جی بی کا ہو، آج کل جی بی سے آگے نکل کر ٹی بی، ایک ایک ٹی بی میں کروڑوں کتابیں آ جاتی ہیں، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں چھوٹی سی ٹی بی میں محفوظ ہو سکتی ہے. ایک چھوٹے سے میموری کارڈ جو 64 جی بی کا ہوتا ہے، اس میں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں محفوظ کی جا سکتی ہیں. جب یہ بے جان ٹی بی اور میموری کارڈ اور پین ڈرائیو، اس کے اندر کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بے جان چیز میں محفوظ ہو سکتی ہے، تو وہ خدا جس نے انسانوں کو پیدا کیا، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو پیدا کیا، کیا اس میں اتنی طاقت نہیں ہو کروڑوں انسانوں کی پوری زندگیوں کو محفوظ رکھے؟ کیا اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین کو ویڈیو ریکارڈر بنائے؟ کیا انسانوں نے اپنی عقل کو استعمال کر کے آج ویڈیو اجاٹ میں نہیں لایا؟ کیا آج ویڈیو نہیں لی جاتی؟ کیمرہ مین آتا ہے، پورے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، پورا جلسہ ریکارڈ ہوتا ہے. جب یہ بے جان ریکارڈرز کیمرہ پوری زندگیوں کو، پورے جلسے کو ریکارڈ میں محفوظ رکھ رہے ہیں، تو کیا خدا کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین کو ویڈیو ریکارڈر بنائے، آڈیو ریکارڈر بنائے؟ یہ حقائق اگلیں گے. دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی جا رہی ہے، موجودہ زمانے کے ایجادات اسلام کی حقانیت کو بتاتے چلے جا رہے ہیں، اسلام پر ہمارے اعتماد کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بہت مشہور ہے کہ پرندوں کو دوبارہ زندہ کرنا، فرمایا تھا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تجھے مجھ پر ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ پرندوں کو دوبارہ زندہ کروانا چاہتے، کیوں، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا کہ ہاں ضرور تجھ پر ایمان ہے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر میرے دل کو اطمینان ہوگا. آج ہمیں ایمان ہے اللہ کے حقائق پر، اللہ کی بتائی ہوئی اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر، قرآن و حدیث پر، اس کی ہر ہر تعلیم پر، اور موجودہ دور کے اکتشافات ہمارے دل کے ایمان کو اور بڑھا رہا ہے، ہمارے دل کے اندر اطمینان کی فضا کو اور پیدا کر رہا ہے. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نے اس کی طرف پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، دنیا میں بھی دکھائیں گے اور ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ انہیں پتہ چلے گا کہ وہی برحق ہیں. اسلام کی حقانیت سائنس کے ان ایجادات سے آج واضح طور پر اس کا پتہ چل رہا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ کر رہا ہے، اسلام کے اعتماد میں اضافہ کر رہا ہے. لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ زہر جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، ڈیبیٹ کے ذریعے سے، انٹرویوز کے ذریعے سے مسلمانوں کے دماغوں پر مسلط کیا جا رہا ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو دیکھے بھی نہیں. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ان ڈیبیٹ کو نہ دیکھیں. آج ملک کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی ڈیبیٹس ہیں جو میڈیا میں چلتے ہیں. پہلے ملک میں فضا اتنی زہرالود نہیں تھی، اس میڈیا نے آ کر اس ملک کی فضا کو زہرالود بنا دیا. تھوڑے سے واقعات ہو جاتے ہیں ہندوستان میں اور پڑوس ملک میں، پھر آپ اس دن ٹی وی کھول کر دیکھیے کیا صورتحال ہوتی ہے، پوری جنگی تیاریاں میڈیا والے تیار کر کے پیش کر جاتے ہیں، ابھی یہ ہونے والا ہے، ابھی ہونے والا ہے، میزائل کی بوچھاڑ دکھا دیتے ہیں، فوجیوں کو دکھاتے ہیں، شوٹنگ دکھاتے ہیں، کیا کیا نہیں دکھاتے، کیا کرتب دکھاتے ہیں. اور حقیقت بھی یہ ہے 21ویں صدی میں پوری جنگیں میڈیا کی وجہ سے چھیڑی جا رہی ہیں. ایک لمبا موضوع ہے کہ میڈیا کا کیا کردار ہے ان جنگوں کو چھیڑنے میں. پورا کردار اس وقت میڈیا کا ہے. جس وقت عالمی پیمانے پر یہ جو جنگیں چھیڑی جا رہی ہیں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے. بہرکیف ہمیں اپنے اسلام پر اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. اور بھی باتیں ہیں قمری اور شمسی اعتبار سے اور بھی کیا فرق ہے, یعنی چاند کی تاریخ میں کتنے فائدے ہیں اور کتنا مکمل نظام ہے اور سورج کی تاریخ میں کتنے نقائص اور کمیاں ہیں. ایک اور بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں اور محرم کی طرف لوٹتا ہوں. دیکھیے چار سال میں ایک سال لیپ ایئر منایا جاتا ہے 28 تاریخ. ویسے 30-31 کا موسم ہوتا ہے جنوری, 31 ہوتا ہے تو فروری 28 کا ہوتا ہے. اور پھر چار سال میں ایک بار لیپ ایئر منایا جاتا ہے. کیوں منایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس لیے منایا جاتا ہے کہ جو زمین سورج کے ارد گرد جو گھومتی ہے اس میں ہر چار سال کے بعد 24 گھنٹے کا فرق آ جاتا ہے. ہر سال میں 6 گھنٹے کا فرق آ جاتا ہے. پوری طور پر گھوم نہیں پاتی, نقص رہتا ہے ہر سال میں 6 گھنٹے کا نقص. اس نقص کو دور کرنے کے لیے لیپ ایئر منایا جاتا ہے چار سال میں ایک بار, کیونکہ گھومنے کا جو سسٹم ہے اس میں 6 گھنٹوں کی کمی ہو رہی ہے. تو 24 گھنٹے بڑھائے جاتے ہیں اور 29 کا دن مکمل کیا جاتا ہے تاکہ ان 24 گھنٹوں کی کمی کو دور کیا جائے. کیا اسلامی تاریخ میں ایسا ہے کوئی لیپ ایئر مناتے ہیں کہ کمی ہے, چار سال میں ہوئی ہے ایک دن کی کمی, 100 سال میں ایک دن کی کمی ہوئی ہے, اس لیے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کبھی مہینہ 28 کا بنایا گیا ہو, کبھی مہینہ 31 کا بنایا گیا ہو, کبھی ایسا ہے؟ اسلامی مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا. 29 ہونے کے بعد چاند دیکھتے ہیں, نظر آئے تو 29 پر مہینہ ختم, چاند نظر نہیں آئے تو 30 مکمل کر کے ایک تاریخ شروع کر دیتے ہیں. معلوم ہوا قمری تاریخ میں کمی نہیں ہے, شمسی تاریخ میں کمی ہے. ویسے شمس اور سورج چاند یہ دونوں اللہ کا نظام ہے, اللہ کی طرف سے گھوم رہا ہے, اللہ کی قدرت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے دوسروں کے مقابلے میں, اس کی افضلیت اور اس کی مقام اور اس کی بلندی اور اس کی اکملیت کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے. یہ خلاصہ ہے. اور اسلام کی تعلیمات پر ہمارا اعتماد بحال ہونا چاہیے. اسلام کی کسی تعلیم کے متعلق ہمارے دل میں شکوک و شبہات ہرگز ہرگز پیدا نہ ہو. اس کے لیے ہم خاص کر کے ڈیبیٹ سے بچیں, انٹرویوز کو دیکھنے سے بچیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے بچیں جہاں پر ہمارے ایمان کا خطرہ ہے, ہماری اسلام کا خطرہ ہے. اور اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں اور اداروں میں اس ڈالنے سے بھی بچے جہاں جا کر ہمارے بچے مرتد ہو جائیں گے, اسلام پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا. اس کے بعد مختصر طور پر ہم آپ سے یہ بتاتے ہیں, یہ مہینہ محرم کا ہے اور سال کے 12 مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منہا 4 حرم. 12 مہینے ہیں, ان میں 4 بڑے محترم مہینے ہیں اور ان 4 مہینے محترم ہیں اس کی وضاحت حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. فرمایا ثلاث متوالیات, 3 مہینے تو مسلسل آتے ہیں, ذوالقعدہ کا مہینہ, ذوالحجہ کا مہینہ, ذوالحجہ جو گزشتہ مہینہ, اور محرم کا مہینہ. یہ 3 بڑے محترم مہینے ہیں اور ایک رجب جو جمادی الاخرا اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے. یہ 4 مہینے بڑے محترم ہیں اور اس کا احترام زمانے جاہلیت سے باقی ہے. اتنا احترام کرتے تھے زمانے جاہلیت میں لوگ کہ اگر باپ کا قاتل بھی ان مہینوں میں مل جاتا تھا تو اس کو چھیڑتے نہیں تھے. جبکہ عرب لوگ اتنے جاہل اور ایسے لڑاکو قوم تھے کہ اگر میرا اونٹ پہلے پانی پی گیا آپ کے اونٹ سے تو اس بات پر سالوں عربوں میں لڑائی چلتی تھی کہ آپ کا اونٹ پہلے کیوں پانی پی. ایسی لڑاکو قوم ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر باپ کا قتل کرنے والا بھی سامنے نظر آئے تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اور اسی احترام کو اسلام نے باقی رکھا. جو اچھی چیزیں ہیں اسلام اس کو باقی رکھتا ہے, یاد رکھیے, اس کو ختم نہیں کرتا. اس کی ایک مثال یہ ہے, اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا سوشل میڈیا کے بارے میں, ہم اس کو صحیح رخ پہ موڑے تو اچھی اچھی چیزوں کو اسلام نے باقی رکھا ہے, ختم نہیں کیا. اس میں سے ایک مثال یہ بھی ہے, یہ 4 مہینے بڑے محترم پہلے سے, تو اس میں ایک محرم کا مہینہ ہے اور اس محرم کے مہینے میں روزے رکھنا افضل ہے, بہترین عمل ہے. افضل ترین روزے رمضان کے بعد محرم کے روزے ہیں. افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل روزے رمضان کے بعد اور محرم کے مہینے کے روزے ہیں. اور اسی حدیث میں یہ بات بھی فرمائی افضل ترین نماز فرض نمازوں کے بعد اور تہجد کی نماز ہے. اس لیے اس مہینے میں روزے رکھنا ثواب کا کام ہے، افضل ترین روزے ہیں، بالخصوص 10 محرم کا روزہ. یہ روزہ رکھنا سنت ہے. حضرت ابن عباس کی روایت ہے بخاری و مسلم دونوں میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، تو پوچھا بھائی کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ آج وہ دن ہے کہ اللہ نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو بچایا، سمندر پار کرا دیا، فرعون اور فرعون کی قوم کو ڈبو دیا پانی کے اندر، موسیٰ علیہ السلام نے شکر میں روزہ رکھا، لہذا ہم بھی موسیٰ کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا موسیٰ کے حقدار تو تم سے بڑھ کر ہم ہیں. حضور نے خود بھی روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. اسی لیے رمضان کے روزوں سے پہلے محرم کا یہ 10واں روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ جو فرض تھا اس کا حکم کینسل ہو گیا، اب یہ روزہ رکھنا سنت ہے. صحابہ نے پوچھا حضور سے ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کی، 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اور یہ 10ویں محرم کی تاریخ یہ اتوار کو پڑ رہی ہے، پرسو. آج 8 تاریخ ہے، کل 9 ہے، پرسو 10 ہے. اسی طرح ابن عباس کی روایت میں یہ بات بھی موجود ہے، چونکہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا اور یہودی اس دن 10ویں دن روزہ رکھتے ہیں، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ضرور 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 دو دن روزہ رکھوں گا. کیوں؟ یہودی صرف 10 کو روزہ رکھتے ہیں، ہم 9 اور 10 کو روزہ رکھیں گے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے. لیکن راوی حدیث بیان کرتے ہیں آئندہ سال حضور کا انتقال ہو چکا تھا. اس لیے علماء فرماتے ہیں یہودیوں کی مخالفت کے لیے 1 دن کے بجائے 2 دن روزہ رکھیں، 9-10 یا 10-11. 9-10 کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سنیچر اتوار کو روزہ رکھیں، 10-11 کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اتوار اور پیر کو روزہ رکھیں. تو یہ 2 دن روزہ رکھنا سنت ہے. اگر کسی کو مجبوری ہے، پریشانی ہے، تو کم سے کم وہ 1 دن روزہ بھی رکھ سکتا ہے. جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے، چونکہ آج وہ بات نہیں رہی، یہودی لوگ اس دن روزہ نہیں رکھتے، اس لیے ان کی مخالفت کی بات نہیں رہی، لہذا اگر کوئی 1 دن روزہ رکھنا چاہے تو وہ 1 دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے. تو یہ 1 دن روزہ رکھے، اتوار کا دن 10 محرم. اور بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ آدمی 9-10 یا 10-11 کو روزہ رکھے، انشاءاللہ اس سے ہمارے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے. یہاں ایک مختصر سی وضاحت یہ ہے کہ عام طور پر لوگ 10ویں محرم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن اس لیے محترم ہے کہ اس میں واقعہ کربلا پیش آیا، حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ دن محترم اور مقدس نہیں ہے، اور اس دن روزہ رکھنا حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے. حضرت حسین کا واقعہ تو حضور کے انتقال کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا. سن 60 ہجری گزر چکی تھی، ہجرت کے 60 سال تقریباً ہو چکے تھے، اس کے بعد کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا. اور یہ جو روزہ رکھنے کا حکم دیا حضور نے اپنی زندگی میں دیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے واقعہ کربلا سے 10 محرم کو نسبت نہیں ہے، بلکہ اس محرم کے روزے کو جو نسبت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے بچایا، سمندر پار کرایا، فرعون اور ان کی قوم کو ڈبویا، اس شکرانے کے طور پر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. واقعہ کربلا کی وجہ سے روزہ نہیں ہے. لوگ بہت سارے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور امام حسین کی شہادت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ دن محترم ہے اور اس میں روزہ رکھنا ہے. حق تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اسلام پر ہمارے اعتماد کو بحال فرمائے، اور پوری انسانیت کو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے اللہ ہمیں اور پوری امت کو بطور ذریعہ اور سبب کے قبول فرمائے. ما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.